أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وآله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا، جیسے ابھی بہت اچھے کلام پیش کیے گئے، اسی کی روشنی میں کہ خدا ہم سب کو مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں اس میں صرف ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنی اچھی بات کی گئی، شاید اس کو تکمیل تک پہنچانے میں یا زیادہ روشن کرنے میں یہ جملہ مددگار ثابت ہو سکے، کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر، حبیب پر، مسلم پر جب شہید ہوئے تو خود امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ. مؤمنین میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا، خدا سے جو وعدہ کیا تھا، صدقوا، اس کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنا وعدہ پورا کر کے آگے جا چکے، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں. یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا کردار ہے. یعنی یہاں پر، کیونکہ ایک جملہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت اہم، بلکہ اہم ترین لنک جو بظاہر مسنگ نظر آتا ہے، میں کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا، بظاہر لگتا ہے ہماری گفتگو سے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام یا آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس میں ان کی اپنی ذات کہیں سے بھی انوالو نہیں تھی. جو کچھ کیا، فی اللہ کیا، للہ کیا، اللہ کیا، اور کچھ بھی نہیں کیا. اس نقطے کو بھی بار بار دہرائے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے اصحاب پر، کہ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں وہ مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاهد اللہ علیہ، جو اللہ سے عہد کیا تھا. ان میں سے کچھ آگے جا چکے اور کچھ اپنے وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں. یا جب عاشور کے دن ظہر کا وقت آیا، اس وقت یا بریر نے یا زہیر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، وقت نماز آ چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے ادا کروں. امام علیہ السلام بہت بہت مسرور ہوئے اور دعا دی کہ خدا تجھے مصلین میں محشور کرے. یہ کردار مد نظر رہے. یعنی کربلا کی ہی اگر ہم فجر سے اور عصر تک ان سب چیزوں کو سمیٹ لیں, ان گہرے گرام آیا کو, تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ مقصد حسین کیا ہے. امام علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا تجھے نماز پڑھنے کا اجر عطا کرے, خدا تجھے نماز کو یاد دلانے کا ثواب دے بہترین, تجھے مصلین میں شامل کرے. یعنی نماز پڑھنے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور نمازی اور ہوتے ہیں, مصلین اور ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی حوالے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے آپ حضرات کی اجازت کے ساتھ, کہ ہمیں کچھ فکری مراحل طے کرنے اور خاص طور سے بچوں سے معافی, کہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید بہت زیادہ ان کی دلچسپی کا سامان نہ ہو, لیکن میں گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی توجہات کو مبذول رکھیں, کنسنٹریشن کو فوکس رکھیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, جیسے ہمارے ایک دوست بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی جیسے مجلس جس میں زیادہ معارف کا ذکر ہو, تو میں نے ایک دو دفعہ کہا کہ معاف کیجئے گا, آج میں نے آپ کے ذہنوں پر زیادہ دباؤ ڈال دیا. وہ کہتے ہیں ذاکر ہی لوگوں کا معیار بلند کرتا ہے. کہ اگر پڑھنے والا خطیب لوگوں کی سطح پہ نیچے اتر آئے یا لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کرے, کون سی چیز بہتر ہے, کون سا کام بہتر ہے؟ یعنی یا ہم اس چیز کے بارے میں پریشان ہوں کہ لوگوں کی سطح نیچے ہے تو ہم بھی وہیں چلے جائیں, یا مسلسل ایفرٹ کرتے رہیں کہ نہیں آپ اوپر آ جائیے. تو بہرحال جس آیت کا میں نے انتخاب کیا وہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 64. ان اللہ, یہ قول ہے جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں ان اللہ ہوا ربی و ربکم, بے شک اللہ وہی میرا بھی رب ہے, و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے. اس کا نتیجہ کیا؟ فاعبدوہ, بس اس کی بندگی کرو, ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم. صراط مستقیم وہ راہ جس میں کسی بھٹکنے کا امکان نہیں ہے. صراط مستقیم وہ رستہ جو براہ راست منزل ہدف یعنی خدا تک پہنچاتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ فاعبدوہ, اللہ کی بندگی. یہاں کیونکہ ہمارا بنیادی ایک متمع نظر جس کے لیے آج ہم مجلس میں جمع ہوئے ہیں, اور جیسا شاید آپ لوگوں کو مطلع بھی کیا گیا تھا کہ ہم امام علی علیہ السلام کے ایک شعر کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کی معرفت بہتر طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کلام میں امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے مجھے کچھ ابتدائی مراحل, مقدماتی مراحل طے کرنے, اس کے لیے اس آیت کو سمجھنے کی زحمت آپ کو دی. جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام, یہ تقریباً یہی جملہ سورہ آل عمران میں بھی ہے, یہی جملہ سورہ زخرف آیت نمبر 64, بے شک اللہ وہی میرا رب ہے, وربکم تمہارا رب ہے. جب میں نے اور تم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ ہم سب کا رب ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاعبدو, فا عربی زبان میں جب فا آئے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پس, یعنی ایز اے ریزلٹ آف دس ڈو دس. کہ ان اللہ ربی و ربکم, یہ ہماری معرفت ہے کہ خدا ہم سب کا رب ہے. اس معرفت کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ فاعبدو, اس کی بندگی ہونا چاہیے, اس کی عبادت ہونا چاہیے. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے. یعنی رب کی حقیقی معرفت اور معرفت کے نتیجے میں اس کی بندگی اور عبادت, یہ صراط مستقیم ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی. ہم آپ کو تھوڑا سا اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور کثرت استعمال کی وجہ سے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے معنی کو درست سمجھ رہے ہیں. جبکہ معنی ہمارے لیے اتنا ہی آبسکیور ہوتا ہے, ایمبیگوس ہوتا ہے, جیسے کہ ڈے ون میں تھا. اور یہی حال بندگی اور عبادت کی تعریف کا ہے. یعنی اگر میں اس بات سے پوچھوں بندگی کسے کہتے ہیں, اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے, عبادت کیا ہے, عبادت خالی نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج و زکوٰۃ کو بدائے لانا, اس کا نام عبادت ہے. اگر انسان ارکان اسلام پر عمل کرے یہ عبادت ہے, یا فقط مثال کے طور پر خدا سے دعا میں مشغول ہو جائے یہ بھی عبادت ہے, یا ایک انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہے یہ عبادت ہے, یہ عبادت بن سکتا ہے. یہ سب سوالات ایسے ہیں کہ جو ہمیں جس کا ہمارے پاس کلیئر جواب نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس قسم کی آیتیں جیسے ایون ایاک نعبد سورہ حمد, وہاں بھی ترجمہ زیادہ تر کیا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کہیں کہیں پر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ تیری ہم بندگی کرتے ہیں. کیا فرق ہے ان دو چیزوں میں؟ اور اس بندگی یا عبادت یا بندگی اور عبادت کو آپ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت قرآنی نص ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے. یعنی اس چیز کو اور میں جوڑ دوں کہ اگر عزاداری عبادت اور بندگی نہ بنے تو صراط مستقیم پہ نہیں پہنچا رہی آپ کو. کیونکہ آیت اور کلام کیا ہے, صراط مستقیم کو منحصر کر رہا ہے کس میں؟ بندگی رب میں. یعنی جو چیز بندگی رب نہیں ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے, صراط مستقیم تک نہیں پہنچا سکتی. بندگی کی تعریف کیا ہے؟ پہلے مختصراً میں آپ کی خدمت میں اس کی لغوی تعریف, جو لٹرل میننگ ہیں, جو لغت میں ہمیں کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اس کو دو انداز سے سمجھایا جاتا ہے, عبد یا عبدیت یا بندگی کو. ایک پہلا معنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ عبد کے معنی ہے غلام یا مملوک یا ملکیت. کہ جس زمانے میں غلام کا غلامی رائج تھی, اس وقت جس انسان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, یعنی عبد بنا لیا جاتا تھا, اپنی ملکیت اسے اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا, اور غلام کے لیے سب سے بڑی صفت یہ جانی جاتی تھی کہ اس کی مالک کے مقابلے میں کوئی مرضی نہ ہو. جو غلام ہے, جو عبد ہے, اس کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ کہ جو مالک کہے اس کو 100%, 100%, 100% اس کی اطاعت کرے, اور حقیقتاً مالک کے مقابلے میں اپنی کوئی مرضی, منشا, ارادہ نہ رکھتا ہو. جیسے بہت ساری حکایتیں اس بارے میں آپ کو حکایات سعدی اور مثنوی مولانا روم اور ان سب میں مل جائیں گی اسی عنوان سے. یہ ایک کہ ہم عبد خدا ہیں, یعنی خدا ہمارا مالک ہے, یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمیں ایسے ہی بیہیو کرنا چاہیے اپنے رب کے سامنے, اپنے معبود کے سامنے, جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیہیو کرتا ہے. یہ مطلب ہے عبد کا. یعنی جو وہ کہے اس کو پورا کریں, اس کی بجاوری ہمارا فریضہ ہو, اور اس کی مرضی کے مقابلے میں ہماری کوئی مرضی وجود نہ رکھتی ہو. یہ ایک معنی ہے عبد کے. دوسرا معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں, یعنی عربی زبان میں ظاہر ہے کہ الفاظ ہمیشہ اپنے ماحول کے لحاظ سے وضع ہوتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جب ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرتے تھے تو زیادہ تر صحرا سے گزرتے تھے, پہاڑی رستوں سے گزرتے تھے. ان رستوں میں یا تو پتھر ہوتے تھے یا کانٹے ہوتے تھے یا مختلف دشواریاں ہوتی تھیں, لیکن رستے پر بار بار گزرنے کی وجہ سے, کثرت گزر کی وجہ سے, وہ پتھر ٹوٹ کے مٹی بن جاتے تھے, کانٹے ٹوٹ کے مٹی میں مل جاتے تھے, یعنی وہ رستہ ہموار ہو جاتا تھا. ایک رستہ جو پہلے دشوار گزار تھا, جس پر چلنا مشکل تھا, بار بار گزرنے کی وجہ سے وہاں سے وہ رستہ ہموار ہو جاتا تھا. اب اس پر آسانی سے گزرا جا سکتا تھا وداؤٹ रेजिस्टेंस। तो ऐसे रास्ते को कहा जाता था माबद, यानी ये रास्ता अब्द हो गया है। एक माबद के माने ये भी हैं, यानी जिस चीज में से रेजिस्टेंस रुखसत हो जाए वो अब्द है। सिर्फ मिल्कियत और गुलाम नहीं, बल्कि एक चीज जो पहले जिसमें रेजिस्टेंस पाया जाता था, रफ्ता 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 वो तरबियत के जरिए से रफ्ता रफ्ता वो कैसा हो गया कि उसमें से वो मुजाहिमत खत्म हो गई, अब ये अब्द हो गया। ये उससे बेहतर तारीफ है। यानी एक इंसान जब खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है तो पहले अपने और खुदा के दरमियान एक रेजिस्टेंस को फील करता है कि मैं उसके आगे झुकूं, क्यों झुकूं, मैं ये बात मानूं, मैं अपने तमाम जिंदगी में जिस तरीके से पहले मैं आराम सुकून से रहता था, अब मैं नींद खराब करके सुबह की नमाज के लिए उठ जाऊं, साल में एक महीने तुलू आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहूं, मैं ये काम क्यों करूं। ये एक रेजिस्टेंस है कि जो बंदे का, इंसान और खुदा के दरमियान। लेकिन अब्द कौन है? जिसमें ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, जिसमें ये मुजाहिमत खत्म हो जाए, कि जो ये कहे कि जो कुछ भी मेरे रब ने कहा है वो सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि इतनी मारिफत रखता हो कि मेरे फायदे के लिए। रब इसी को कहते हैं। रब के माना क्या है? रब के माना है तरबियत करने वाला, रब का माना है परवान चढ़ाने वाला। तो जब हम कह रहे हैं कि रब मेरा भी है और तेरा भी है, तो हम किस चीज को समझ रहे हैं कि रब ने जो बताया है वो मेरी तरबियत के लिए बताया है, तो मुझे उसके आगे झुक जाना चाहिए। फाबुदू, यानी मुझे उसके मुकाबले में कोई मुजाहिमत नहीं करना चाहिए। ये मुख्तसरन अब्द की तारीफ कि अब्द किसे कहते हैं। फाबुदू यानी इंसान को किस जगह जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इबादत क्या है। जब हमसे कहा जाता है कि इबादत अंजाम दो, या मैं एक बहुत मशहूर आयत आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं खल्क किया, हमने नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को, इल्ला मगर ये कि लियअबुदून। अब इसके वही दो माने होंगे, ताकि वो अब्द हो जाएं, या अब इसका तर्जुमा ये करेंगे कि ताकि वो इबादत गुजार हो जाएं। और ज्यादातर इसका तर्जुमा ये किया जाता है कि हमने नहीं खल्क किया जिनों और इंसानों को मगर ये कि वो इबादत गुजार हो जाएं। लेकिन अब देखिए, इस आयत का जो तर्ज बयान है वो खुद इबादत के मफहूम को तब्दील कर देता है। इसको जरा गौर से तवज्जो कीजिएगा। वमा और नहीं, खलक तो मैंने खल्क किया, अल जिन्न वल इंस जितने भी जिन्नात हैं और जितने भी इंसान हैं, इल्ला मगर ये के लियअबुदून। अब लियअबुदून का तर्जुमा हम इस वक्त यही कर लेते हैं कि वो इबादत गुजार हो जाएं। खुदा ये नहीं कह रहा कि मैंने जिनों और इंसानों को पैदा किया इबादत करने के लिए। खुदा ये कह रहा है कि मैंने नहीं खल्क किया मगर इसलिए। इन दो बातों में फर्क महसूस कर रहे हैं कि मैंने खल्क किया कि वो इबादत गुजार हो जाएं, ये एक बात है। मैंने नहीं खल्क किया मगर इसलिए कि वो इबादत गुजार हो जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तर्ज बयान इस आयत में है वो ये बता रहा है कि जिन्नों और इंसानों की खिलकत का मकसद इबादत है, न कि इट इज वन ऑफ द एक्ट्स ऑफ मेनी एक्शंस इन देयर लाइफ। अगर ये बात कही जाती कि मैंने और जिन्नों और इंसानों को खल्क किया कि वो इबादत करें, तो इसका मतलब है कि जहां वो अपनी रोजी कमाते हैं, जहां वो जिंदगी के दीगर काम अंजाम देते हैं, वहां इबादत भी करें। لیکن جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن اور انسانوں کو الا مگر یہ کہ وہ عبادت گزار ہو جائیں, اس کا مطلب ہے کہ لیعبدون مقصد خلقت ہے. جس طریقے سے فعبدوہ صراط مستقیم ہے, لیعبدون مقصد خلقت ہے, الا مگر اس لیے, یعنی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو خلق کیا گیا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر عبادت ظاہری نماز روزے کا نام ہے تو ہم دن میں کتنے گھنٹے یہ عبادت انجام دیتے ہیں. ایون شریعت کو بھی آپ لے لیں, 17 رکعت جو ریکمینڈیڈ ہیں, 17 رکعت نماز واجب ہے, 34 رکعت نماز مستحب ہے, 51 رکعت نماز شب اور وتر اور شفا سب کو ملا کے کتنی دیر لگے گی, 2 گھنٹے 3 گھنٹے. یا اگر روزہ عبادت ہے تو کتنا ہے روزہ, روزہ واجب 1 out of 12. تو یہ کیسا مقصد خلقت ہے کہ جو کبھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی ساتھ نہیں ہوتا. یعنی مقصد خلقت کا کیا مطلب کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس بلب کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ یہ روشن ہو جائے, یہ اس کا مقصد خلقت ہے نا, اس کی شکل صورت تو مقصد خلقت نہیں ہے. اب اگر یہ آپ کو, جب آپ اس کو آن کریں تو یہ آپ کو 2 گھنٹے روشنی دے اور 4 گھنٹے روشنی نہ دے, مقصد خلقت فوت ہو گیا. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کچھ تو کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مقصد خلقت وہ ہوتا ہے کہ جو 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ ادا ہو رہا ہو. آپ تخلیق کا مقصد اس کو نہیں کہیں گے کہ جو چیز کبھی ساتھ ہو کبھی ساتھ نہ ہو. یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ یعبد عبادت گزار ہو جائیں یا بندے ہو جائیں. تو مقصد خلقت وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو کبھی انسان کے ہمراہ ہوتی ہے اور کبھی اس سے دور رخصت ہو جاتی ہے. مقصد خلقت جس چیز کو خدا نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے, سورج کو روشنی دینے کے لیے خلق کیا ہے, وہ چیز اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. تو اگر خدا جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت کو بنا رہا ہے تو پھر وہ عبادت جس کا اشارہ اس آیت میں ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی کہ جو آپ ظاہری طور سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ارکان عبادت. یہ ہمارے لیے ایک نیا لمحہ فکری آیا کہ جب ہم نے اس آیت میں غور کیا کہ ایون ہم اس کو عبادت بھی لیں تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی کہ جیسے ہم نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کہتے ہیں, بلکہ یہاں پر عبادت کسی اور ہی چیز کو کہا جا رہا ہے, کسی اور حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے عبادت کے نام سے. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, یعنی یہاں سے ایک ذرا بظاہر میں ایک جمپ لے رہا ہوں لیکن انشاءاللہ جو گیپ ہے اس کو فل کروں گا واپس آ کے. سورہ مؤمن آیت نمبر 60, یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. سورہ مؤمن کا نمبر 40 ہے, آیت کا نمبر 60 ہے, 60. وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ادعونی, مجھ سے دعا کرو یا مجھے پکارو. ادعونی, یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. میں تھوڑا سا بات کو روکتے ہوئے یہاں پر ایک ضمناً ایک جملہ عرض کروں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ خدا کہے کہ میری بارگاہ میں اپنی حاجتیں بیان کرو. یہ میں بہت عجیب جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کہیں بھی نہیں ہے. ہر جگہ بیان یہ ہے کہ مجھے پکارو, اس کے نتیجے میں تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جس جملے کو ہم بار بار دعاؤں کے اس کے اپنے حاجات کے حل ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں, میں اس کا بھی ترجمہ آپ کو سنا دوں. امن یجیب ال, اس آیت کو پڑھتے ہیں نا بار بار, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امی، وہ کون ہے؟ یجیب، وہ جو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے. کسے قبول کرتا ہے؟ المزتر، جو مزتر ہو. یعنی خدا کی بارگاہ میں قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اضطرار، دل تڑپ رہا ہو. مزتر سمجھتے ہیں نا کہ جو بے چین ہو، بےکل ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، سوزش ہو. المزتر، خدا مزتر کو قبول کرتا ہے، نہ کہ مزتر کے سوال کو. خدا بندے کو قبول کرتا ہے. امن یجیب المضطر، یہ نہیں ہے کہ مضطر کے سوال کو. کب قبول کرتا ہے بندے کو؟ جو بندہ مضطر ہے. اذا دعا ہو، جب وہ پکارے اللہ کو، نہ کہ اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرے. یہ اصول ہے، یہ نسخہ ہے. امن یجیب المضطر، وہ کون ہے جو قبول کرے مضطر کو؟ یعنی بندہ قبول ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور جب بندہ قبول ہوتا ہے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. کب قبول ہوتا ہے؟ اذا دعا ہو. ہو کس طرف پلٹ رہا ہے؟ خدا کی طرف پلٹ رہا ہے. تو اپنی حاجتیں لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے، قلب مضطر کے ساتھ خدا کو پکارنے کا فائدہ ہے. وہ یکشف السوء، اور جتنی برائیاں ہیں خدا اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے. یہ نسخہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں یہ لمبی چوڑی لسٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے واضح بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، جب تجھ سے اے پیغمبر سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب. خدا کہتا ہے یہ سوال کیوں پیش کر رہے ہو میرے سامنے، میں قریب ہوں. تو امن یجیب المضطر، یہ فارمولا ہے کہ ایک بے چین دل کے ساتھ، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے پاس چلے جاؤ، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اذا دعا ہو، جس حالت میں کہ تم اس کو پکار رہے ہو. یعنی پوری کربلا آپ دیکھیں یہی چیز ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ آپ بتائیں گے جس میں آپ نے کہا ہو کہ آہ میں، آہ میرا گھر، آہ میری اولاد. ہر وقت کس کو یاد کیا ہے؟ حرف آخر بھی یہی ہے کہ رضاً بقضائک وتسلیماً لامرک. اور اسی حالت میں جناب سجاد، امام سجاد علیہ السلام کا سجدہ 11 محرم کی رات کو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب اس رات کو، یہی فارمولا ہے کہ جب مضطر ہو قلب، اذا دعا ہو، اسے پکارو، یکشف السوء، برائی کا پردہ چاک ہو جائے گا. ہم خدا کو بھول کر پورے کا پورا فوکس رکھتے ہیں اپنی حاجت پہ. اس طریقے سے مسئلہ حل ہونے کا وعدہ کہیں بھی نہیں ہے. بہرحال، تو پھر میں اس آیت کی طرف پلٹوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہارے لیے قبول کر لوں گا. مجھے پکارو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. جس چیز سے انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ اپنی حاجتوں کی لسٹ پکڑانا نہیں ہے خدا کو، بلکہ اپنی پریشانی میں خدا کو یاد کرنا ہے. ادعونی یا دعا ہو. اگلا ٹکڑا اس آیت کا عجیب ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اب دوبارہ ملتے ہیں جو پچھلا بیان تھا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہارے لیے قبول کر لوں گا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. کس چیز سے بڑا سمجھتے ہیں؟ عن عبادتی، میری عبادت سے. یہاں لفظ عبادت بالکل ایکسپلیسٹ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, مستکبر سمجھتے ہیں, بزرگ جانتے ہیں میری عبادت سے. سیدخلون جہنم داخرین, انقریب وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے, ان کی یہ سب بڑائی خاک میں مل جائے گی. اس آیت میں خدا نے عبادت کو ایکویٹ کیا دعا سے. اب ہم ایک سٹیپ اور آگے گئے, یعنی پہلا سٹیپ کیا تھا, بندگی, عبادت. عبادت کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت مقصد خلقت ہے. مقصد خلقت وہ ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا, لہذا عبادت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, کوئی اور چیز ہے. اس آیت میں سورہ مؤمن کی خدا عبادت اور دعا کو, اپنے سے دعا کرنے کو ایکویٹ کر رہا ہے. ادعونی عبادتی, ان دونوں کو ایکول ایک جگہ پہ رکھے. ادعونی یا عبادتی ایکولز ٹو ادعونی. اب تھوڑا سا میں دعا کے معنی آپ کو سمجھا دوں, اس کا بھی پہلے ایک لٹرل میننگ اور پھر قرآن سے. لٹرل میننگ یہ ہے کہ دعا کا مطلب ہے پکارنا, لیکن کس کو پکارنا؟ پکارنے کے بیسیکلی دو انسٹنسز پاسبل ہیں. ایک اسے پکارا جائے کہ جو آپ سے فاصلے پر ہے, اور ایک اس کو پکارا یا متوجہ کیا جائے, صحیح لفظ شاید یہ ہو, متوجہ کرانا, جو آپ سے قریب ہو. ان دونوں کے لیے عربی زبان میں الگ الگ ورڈ ہیں. جب آپ کسی قریب والے کو پکارتے یا متوجہ کراتے ہیں یہ دعا ہے, اور جب آپ کسی دور والے کو پکارتے ہیں تو یہ ندا ہے. ادعونی, مجھ سے دعا کرو, یعنی خدا کو پکارو بصورت دعا. بصورت ندا کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور خدا میں دوری پیدا ہو گئی ہے, بندے اور خدا میں فاصلہ ہو گیا ہے. قرآن میں یہ لفظ آئے ہیں, میں اس کا ایک اس کا بھی ایک اگزامپل آپ کو دوں کہ جیسے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہاں پر خدا نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دعا کی فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں خدا نے ان کے لیے لفظ دعا نہیں کہا, ان کی حالانکہ یہ دعا ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا انت, لیکن اس کے لیے لفظ ندا آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر, یہ ہم جیسے لوگوں کے مقامات نہیں ہیں, بظاہر حضرت یونس علیہ السلام اس وقت خدا کی ناراضگی کے دائرے میں تھے. تو جس بندے کے ساتھ رشتہ قربت نہیں ہے وہ جب بھی خدا کو پکارے گا تو فاصلے سے پکارے گا. جو خدا کو قریب سمجھتے ہوئے پکارے گا اس کے لیے دعا ہے. یہ مطلب ہے دعا کا, قربت کے ساتھ. کیوں؟ پروردگار نے کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, جو تمہاری رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے اس کو ندا دو گے. یعنی خدا ہمارے اندر ہے, تجلی پروردگار ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے. تو یہ برابر بیٹھے ہوئے کسی انسان کی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ سرگوشی کریں, بلکہ یہ اس کو پکارنے کی بات ہے کہ جو میرے قلب میں ہے, بلکہ قلب سے بھی پہلے, جو میری رگے گردن سے نزدیک ہے. تو اب خدا عبادت کو کس سے ایکویٹ کر رہا ہے؟ ادعونی, مجھے پکارو. اور میں کون ہوں جسے پکارو؟ میں وہ ہوں جو تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں ہوں. میں کون ہوں جو تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے نزدیک ہوں؟ تو اب آپ ایک جگہ پہنچتے جا رہے ہیں کہ عبادت یعنی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا کہ جو ہم سب میں ہے. عبادت یعنی ادعونی, عبادت یعنی دعا ہو, اسے پکارو, مجھے پکارو. میں کون ہوں؟ میں تمہاری رگے جان سے زیادہ نزدیک ہوں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اس کی تشریح کرنا ہی ممکن نہیں ہے ہم جیسوں کے لیے, کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان پایا جاتا ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو بعد میں دیکھتا ہے، حقیقتاً خدا کو پہلے دیکھتا ہے. یحول بین المرء انسان وقلب ہی، اور اس کے قلب کے درمیان خدا حائل ہے. یہ صرف وہی اس کو سمجھ سکتا ہے جو عارف ہے. تشریح ممکن نہیں ہے اس جملے کی. تو اب ہم پہنچے کہ عبادت یعنی خدا کو پکارنا، عبادت یعنی اس کی طرف متوجہ ہونا کہ جو نحن اقرب الیہ کی منزل پر ہے، من حبل الورید، جو یحول بین المرء وقلبہ کے مقام پر ہے، اس کو پکارنا، یہ عبادت ہے. اب میں آپ کے سامنے بس آخر میں قرآن کریم کی دو آیتیں اور پھر اس حدیث کی طرف ہم متوجہ ہوں انشاءاللہ. یہ آیت سورہ آراف، سورہ آراف میں ہی یہ دونوں آیتیں آپ کو مل جائیں گی. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55. ادعو دعا کرو، پکارو، ربکم اپنے رب کو. کیسے پکارو؟ دو کیفیات بتائی گئی ہیں، تضرعا وخفیہ. ہمیں بہت عجیب سے لگتے ہیں جملے. تضرع کا مطلب یہ ہے، عام طور سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے آہوزاری کے ساتھ. نہیں، آہوزاری نہیں، تضرع کے اندر بھی دو کیفیات پائی جاتی ہیں، ایک ضعیفی کمزوری، دوسری ذلت، کہ میں خدا کے سامنے عبد حقیر ہوں، کوئی طاقت نہیں ہے میری، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جملوں میں بہت بہت مرتبہ یہ باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنی ضعیفی اور اپنی ذلت کا اظہار. آپ صحیفہ کاملہ پڑھ لیں، امام حسین کی دعائے رفع پڑھ لیں، جو ائمہ علیہ السلام کی مناجات ہے سب میں آپ کو ملے گا. اس کا نام ہے تضرع. کس حالت میں خدا کو پکارو، اپنے رب کو؟ تضرع کے ساتھ، یعنی اپنی کمزوری اور ذلت کے احساس کے ساتھ، جو تمہارے تمہارے خدا کی بارگاہ میں یہ احساس ہو جب تم خدا کی طرف متوجہ ہو، جب پکار رہے ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ خفیہ. یہ خفیہ کیا مطلب ہوا؟ خفیہ کے لفظ بہت عجیب ہے. خفیہ، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بھی اگر ہم عربی کو سمجھتے جائیں تو بہت پرلطف ہو جاتی ہیں باتیں. ایک ہم چھپی ہوئی چیز کے بارے میں کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مستور، ہے نا، مستورات. تو مستور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو ایک پردے میں، لیکن ہم رازوں کو بھی کہتے ہیں چھپا ہوا ہے. راز کے لیے ہم مستور یا ستر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں سر، اسرار. اور اسرار سے بھی ایک درجہ گہرا خفی اور اخفا، یعنی چیزوں کو چھپانے کے لیولز ہیں. ایک چیز کا چھپانا یہ ہے کہ آپ نے اس پر پردہ ڈال دیا، ایک چیز کا چھپانا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے ڈرار کے اندر رکھ کے تالا لگا دیا، ایک چیز کا چھپانا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیڈ روم میں ایک تجوری بنوائی کہ جس کے لاک کا نمبر کسی کو نہیں پتا، اور اس میں آپ نے اس کو چھپا دیا کہ کسی کو پتا نہ چلے. یہ خفی ہے، چھپانے کے، پوشیدہ کرنے کے لیولز ہیں. تو یہ ستر نہیں ہے بلکہ خفی، خفیہ، یعنی اپنے رب کو اس طریقے سے پکارو کہ اس کے اور تمہارے علاوہ کسی کو پتا ہی نہ ہو اس بات کا. دو حالتوں میں دعا کرو، دو طریقوں سے پکارو، تضرعا ذلت اور ضعیفی کے احساس کے ساتھ، وخفیہ کہ تمہارے اور اس کے علاوہ کسی کو پتا نہ ہو کہ تمہارے اور اس سے کیا راز و نیاز ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا مناجات ہیں. اور یہی سورۃ الاعراف آخر میں آیت نمبر 205، وَذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کر اپنے رب کا، فی نفسے کا، یہ اسی دعا اور ذکر کو ایکسپلین کر رہی آیت. وَذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کر، یاد کر اپنے رب کی، فی نفسے کا، اپنے نفس کے اندر، اپنے نفس کے اندر، تضرعا وخیفا، وہی دو لفظ ہیں، تضرع کے ساتھ اور مخفی، ودون الجہر من القول، یہ آیت اس کی تشریح کر رہی ہے کہ خیفہ کا مطلب ہے کہ زبان سے بول کے نہیں، یعنی اپنے رب کا ذکر کر اپنے نفس میں، اپنے وجود میں، اپنے قلب کی گہرائی میں، تضرع زاری کے ساتھ، مخفی، کیسا مخفی کہ زبان سے لفظ ادا نہ ہو. تو اب ان ساری آیتوں کو ملا لیجئے، نتیجہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ صراط مستقیم بندگی، بندگی یعنی خدا کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا کہ جس میں ریزسٹنس نہ پائے جائے، خدا کے ساتھ اس درجے پر آ جانا کہ جہاں ہم اپنے آپ کو ملکیت خدا سمجھتے ہوں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ زندگی میں اس کو حاصل کرنا ہے، یہ پرپز آف لائف ہے، یہاں تک پہنچنا. مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت. جو اللہ کی عبادت سے کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. عبادت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ ادعونی کے ذریعے سے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. خدا کو پکارنا کیا ہے؟ اپنے دل کی گہرائیوں میں تضرع کے ساتھ، خفیہ، زبان سے بول کر نہیں. تو عبادت یعنی انسان کے نفس میں 24 گھنٹے خدا کی یاد باقی رہے، اس کا نام ہے عبادت. ان سب کو ملا لیجئے، میرے پاس موقع نہیں ہے ورنہ یہ موضوع کافی طولانی ہے، اس کو میں نے بہت زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی کہ بندگی اور عبادت در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عبادت یعنی یاد خدا. اب یہ یاد خدا آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اور یہ مقصد خلقت ہے، کیونکہ مقصد خلقت وہ ہوتا ہے کہ جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتا. تو مقصد خلقت عبادت ہے، اور عبادت خدا کی یاد کو اپنے نفس میں بسانے کا نام ہے. اور جتنے ارکان آپ انجام دیتے ہیں یہ اس تعلق کا اظہار ہے. جیسے ہم نے مودت کی بھی تعریف جب آپ کے سامنے بیان کی تھی تو ہم نے یہی بات عرض کی تھی کہ آپ کے دل میں محبت ہے لیکن خدا کی نظر میں یہ چیز کافی نہیں ہے، اس لیے کہ تقاضائے محبت مرضی محبوب کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. یعنی یہ سب سے اہم بات ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی مرضی کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ کے پوچھوں گا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، کہ بندگی اور عبادت در حقیقت خدا سے تعلق ہے، خدا کی یاد ہے کہ جو کبھی بھی انسان سے جدا نہ ہو، جسے دعا اور ذکر کہا گیا. دعا اور ذکر میں مشغول رہنا عبادت ہے لیکن زبان سے نہیں. جب آپ اپنے کام سے گئے، جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، جب آپ بظاہر کسی حلال تفریح میں مشغول ہیں، جو مؤمن واقعی ہے کسی ایک لمحے میں بھی اس کے دل سے خدا کی یاد جدا نہیں ہوتی. جس کے خود ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں بہت اس کے مثالیں، یعنی خود یہی کہ ایک واقعہ جو میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا صرف توجہ کے لیے، کہ امام علی علیہ السلام میدان جنگ میں صفیں ترتیب دے رہے ہیں، ایک شخص نے آگے پوچھا کہ توحید بتائیے، سمجھائیے کس خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ. لوگوں نے ڈانٹا اسے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہاں پر امیر المومنین کس کام میں مشغول ہیں، کرٹیکل موقع ہے، جنگ کا موقع ہے. کیا ہے یہ؟ وہی فرق ہے لوگوں میں اور امام کی نظر میں، کہ اس وقت لوگ اور ایون اصحاب امیر المومنین علیہ السلام اس حالت عبادت میں نہیں ہے، یعنی قلب ذاکر خدا نہیں ہے، تو امام علی علیہ السلام متوجہ فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے تو جنگ ہے, توحید کے لیے ہی تو جنگ ہے, ورنہ ہم میں اور ان میں کس بات کا فرق ہے؟ پھر کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے, نمازیں ادھر بھی ہیں, نمازیں ادھر بھی ہیں. جس چیز کو انہوں نے مٹا دیا وہ خدا کی بندگی کے تصور کو مٹا دیا. یہاں سے ایک اور بات, یعنی کہ یہ بہت طولانی موضوع ہے, لیکن صرف ایک بات کہ بندگی بنو امیہ کے پاس کیا مسئلہ تھا اور اس کے مقابلے میں امام علی اور امام حسن اور امام حسین کی اس بات کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ مسلمانوں کو نمازیں پڑھوا کے اپنا بندہ بنا رہے تھے. تم نمازیں پڑھو, تم روزے رکھو, تم تمام ارکان ادا کرو, سر ہمارے آگے جھکاؤ. اس کے مقابلے میں امام علی اور امام حسن امام حسین کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں, بندگی فقط اور فقط خدا کی ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حجت خدا اپنے آگے سر نہیں جھکواتا ہے کسی کا, حجت خدا ہمیشہ خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. یہی فرق تھا. اس لیے فقط نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے, عبادت حقیقتاً خدا کی یاد کا دل میں بسنا ہے, جاگزی ہونا ہے. اور جب خدا کی یاد انسان میں ایسی ہو جائے کہ جیسے اس کے خون اور گوشت میں گھلی ہوئی ہو, تو پھر اس کا سر کسی طاغوت اور سرکش کے آگے کبھی نہیں جھکتا ہے. یہ ہے اصل عبادت کا پیغام, یہ ہے بندگی, یہ ہے توحید معصوم جس کی طرف دعوت دی گئی. اب اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے, امید ہے کہ آپ حضرات یقیناً کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور جذب کیا ہوگا, اور اسی لیے میں نے آیات کے حوالے بھی دیے کہ میں بہت زیادہ متمنی ہوں کہ آپ لوگ واپس جا کے ضرور دیکھا کریں اس کو, کہ جو پوری ایک ترتیب بیان ہوئی آیتوں کی, اس میں اگر کوئی اشکال ہے, پریشانی ہے, تو سوال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کا یہ ایک گھنٹہ ایک ساعت کی نشست کارآمد ہو, مفید ہو, آپ کے لیے سرمایہ آخرت بنے. کیونکہ انسان فقط ایک جگہ بیٹھے تبرکن اور اس کے بعد چلا جائے اس حالت میں کہ اس کا دماغ خالی ہو, کچھ نہ جذب کیا ہو, تو کس کام کے لیے بیٹھے بھائی یہاں پہ, کوئی اور بہتر کام کرتے. تو ضرور اس بات کو توجہ کریں. اسی بندگی کے حوالے سے کہ بندگی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں جب نبیوں کی تعریف کی ہے, کہیں بھی رسول اور نبی کہہ کے تعریف نہیں کی. آپ دیکھ لیجئے اس کو, نبی اور رسول کہہ کے تعریف نہیں کی ہے. ہاں بتایا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری, یہ ان کا کام ہے. تعریف ہمیشہ کی ہے عبد کے لفظ کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے انہ کان عبدا شکورا, شکر گزار بندے کا لفظ قرآن کریم میں صرف ایک مقام پہ آیا ہے, وہ جناب نوح علیہ السلام کے لیے, کہ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی زحمت اٹھائی اور زبان سے حرف اف ادا نہ کیا. 950 سال تبلیغ کی. انہ کان عبدا شکورا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری کی اذیت برداشت کرتے رہے, اس کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں بولا تو کیا بولا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. 18 سال یہ بھی نہیں کہا کہ میں اذیت میں ہوں, پر انی مسنی الضر, تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, اور اگلا جملہ یہ نہیں کہ میری بیماری صحیح کر دے. وانت ارحم الراحمین, اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. ان کو خدا نے کہا نعم العبد, نعم الرسول نہیں, نعم النبی نہیں, نعم العبد. کتنا اچھا بندہ تھا. پیغمبر اکرم کو جب معراج کا سفر عنایت ہوا, معراج پہ خدا لے گیا, تو تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول اور نبی کو معراج پہ لے گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, جس کو خدا اس سفر معراج پہ لے گیا اس کی کوالیفیکیشن ہے عبد خدا ہونا. اور یہی وہ جملہ ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے ان تمام تاثرات اور کیفیات کو ان تین جملوں میں سمیٹ دیا, کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا, اے میرے خدا اے میرے معبود کفا بی, کافی ہے میرے لیے. عزن کس چیز کے لیے کافی ہے؟ میری عزت کے لیے. عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو انسان کو لائق احترام بناتی ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی وجہ سے انسان لائق احترام ہو یا اپنے کو لائق احترام جانتا ہو. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ناموس ہماری عزت ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ ناموس کی وجہ سے میں محترم ہوں, خدا نہ خواستہ اس میں کوئی خرابی ہوگی تو میرے محترم ہونے میں فرق پڑے گا. اسے کہتے ہیں عزت, جو چیز انسان کو لائق احترام بنا دے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے خدا میری عزت کے لیے, میرے محترم ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. ان اکون لک عبدا, مجھے لائق احترام ہونے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرن, اور کافی ہے میرے فخر کے لیے. لائق فخر کیا چیز ہے؟ یعنی وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے کو یہ فخر و مباہات کرے دوسرے کے مقابلے میں, جو انسان کا سرمایہ ہے. وَكَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, کہ کافی ہے میرے فخر کے لیے کہ تو میرا رب ہے. یعنی اگر میں عزت دار ہونا چاہتا ہوں تو عزت کا فارمولا کیا ہے؟ کہ عبد خدا ہو جاؤں. اگر میں سرمایہ دار بننا چاہتا ہوں تو بہترین سرمایہ کیا ہے؟ کہ خدا کی ربوبیت کے سائے میں آ جاؤں. اور یہ وہی جملہ ہے جو میں نے شروع کی آیت میں آپ سے پڑھا, ان اللہ ربی و ربکم. یہ اصل سرمایہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فعبدو, بس عزت کے مقام پر آ جاؤ, یعنی اس کی عبدیت کو اختیار کر لو. اور آخری, اس کی میں تشریح زیادہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ پھر مجھے بہت ٹائم چاہیے ہوگا, لیکن سنتے جائیے اس کو. آخر میں آپ فرماتے ہیں انتا کما احبو, تو وہ ہے کہ جیسا میں محبوب رکھتا ہوں. وجعلنی کما تحبو, بس مجھے ایسا بنا لے کہ جیسا تو محبوب رکھتا ہے. یہ پہلا جملہ ہمارے لیے بہت سخت ہے کہ انت, تو وہ ہے, کما احبو, جیسا کہ میں محبوب رکھتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو زندگی میں شعور رب ہونا لازمی ہے قبل اس کے کہ وہ کلمہ پڑھے, قبل اس کے کہ وہ کلمہ پڑھے, قبل اس کے کہ وہ بندہ بنے اس کے پاس رب کا شعور ہونا لازمی ہے. جیسے آیت کہہ رہی ہے ان اللہ ہو ربی و ربکم فعبدو, یہ معرفت کہ اللہ میرا بھی رب ہے یہ تمہارا بھی رب ہے, یہ بندگی سے پہلے, اس کے نتیجے میں بندگی ہے. یہ ایک وہ مقام ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں سے بدقسمتی سے بالکل مسنگ ہے. یعنی اس طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی. ہم ہمیشہ یہ سوچ کے خوش ہو گئے کہ ہم ایک مسلمان اور شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے, اس لیے اللہ ہمارا رب بھی ہے اور محمد رسول بھی ہیں اور 12 ائمہ ہمارے رہبر و ہادیان بھی ہیں. اس طریقے سے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. امام علی علیہ السلام اس جملے میں فرما رہے ہیں کہ میں خدا تک پہنچنے سے قبل خدا کے بارے میں ایک تصور رکھتا تھا, میں ایک محبوبیت رکھتا تھا کہ میرے رب کو ایسا ہونا چاہیے, اور جب تو مجھے ملا تو میں نے تجھ کو ویسا ہی پایا جیسا میں چاہ رہا تھا. یہ اسپیکٹ کہاں ہے؟ ہم نے کہاں اس بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ دین سے ہٹ کے, دین سے ہٹ کے اپنی فطرت کی بنیاد پر, اپنے مشاہدے کی بنیاد پر, اس کائنات خدا کی بنائی ہوئی اس زندگی میں رہنے کی وجہ سے, کہ اگر آج ہم سے یہ سب کچھ ہٹا لیا جائے, نبی بھی ہٹ جائیں, رسول بھی ہٹ جائیں, کتاب بھی ہٹ جائے, بات ختم. یہ جملہ امام علی علیہ السلام کا بتا رہا ہے, نہیں, خود انسان کے پاس وہ شعور موجود ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے, کائنات کا رب ہے, اس زندگی کا خالق ہے. تو جیسا کہ میں محبوب رکھتا تھا میں نے تجھ کو ویسا پایا, انت کما احبو, تو ویسا ہی ہے جیسا کہ میں چاہت رکھ, میں محبوب رکھتا تھا. وجعلنی, اور یہ جملہ بہت خوبصورت, کہ یہ بھی ایک وہی تضرع اور زاری کا اظہار ہے کہ میں تجھ کو میں نے اپنی محبوبیت کے مرکز کے طور پہ پا لیا, میں تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری ذات کی کمزوری مجھے روک دیتی ہے. اب میں اپنا دامن تیری بارگاہ میں پھیلاتا ہوں کہ تو مجھے ویسا بنا لے. یعنی اگر تو نے میرے نفس کے حوالے مجھے کر دیا کہ ایسے بنو, میں نہیں بن پاؤں گا کیونکہ مجھ میں بہت کمزوریاں ہیں, میرے لیے زندگی میں بہت مسائل ہیں, بہت پریشانیاں ہیں. اے میرے خدا تو مجھے ویسا قرار دے لے, ویسا بنا لے کہ جیسا تو مجھے دیکھنا محبوب رکھتا ہے. تو یہ توحید آئمہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو ملا کر باہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, جیسے وہی میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت کے سامنے پیش کریں دین کو سمجھنے کے لیے, نہ کہ قرآن اور اہل بیت کے نام پر ہم جیسا چاہیں دین کو سمجھ لیں. یہ دو بالکل الگ باتیں کہ اپنے آپ کو ہمیں پیش کرنا ہے بالکل نیوٹرل ہو کے, فطرت کی خوبصورتی کے ساتھ جو خدا نے ہم سب کو دی ہے, فطری ہدایت کے ساتھ. اور یہی وہ درس ہے کہ جس کو ہم بار بار, ہمیں چاہیے کہ کربلا کے عنوان سے, امام حسین کے عنوان سے, کہ جسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں واقعاتی حوالوں سے لیکن شاید اس کی نورانیت کو کما حقہ جذب نہیں کر پاتے. میں قبل اس کے کہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں مصائب کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا دل بہت زیادہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کربلا کی معرفت کے حوالے سے بھی بات کیا کریں, یعنی کربلا کو فقط رونے کے لیے نہ رکھیں ریزرو, بلکہ امام حسین علیہ السلام اور جتنے بھی واقعات ہیں اس کو کچھ معرفت کے حوالے سے بھی تھوڑا اس پہ غور کیا کریں. یہ توحید اور خدا کس طریقے سے ایک مومن کی زندگی میں موجود ہوتا ہے, اور مومن حقیقی کی نظر کس طریقے سے دست قدرت خدا کو اپنی زندگی بناتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کی ایک بہترین مثال جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ ہے جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا. یعنی جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو خدا نے کیا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ, تمہارے گھر کے ساتھ, کہ انہوں نے امیر کے حکم سے سرتابی کی اور خدا نے کیا کیا, اس وقت آپ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے نہیں دیکھا, رأیت کا مطلب پایا نہیں ہے. رائے تو میں نے نہیں دیکھا, یہ بہت قابل غور ہے. میں نے نہیں سمجھا نہیں ہے, فہم نہیں ہے, وجدہ نہیں ہے. وجدہ یعنی ایک چیز کو پانا, فہم سمجھنا. ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا, الا مگر جمیل بے انتہا خوبصورت. اس میں ایک بڑی عجیب حکمت ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے پسر مرجانا, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا, اور میدان محشر تو رسول خدا کے سامنے کس طریقے سے جواب دے گا, کیا کس طریقے سے جواب دہی کرے گا, اس کے بارے میں ابھی سوچ لے. اس جملے میں حسن کیا ہے بی بی کے؟ ابن زیاد اپنے ظلم و غارت گری کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے یہ کام کیا. یہ بالکل وہی ہے کہ جس طریقے سے نمرود حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مردہ کرتا ہوں. مکس کر رہا ہے چیزوں کو. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے انسان کے کام اور خدا کے کام کو الگ الگ کر دیا. خدا کا کام سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں ہے, تیرا عمل قبیح ہے جس کے جواب دہی کے لیے تیار ہو جا. ان دو کو مکس نہیں کر. خدا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں ہے, کہ یہ شہادت کا نتیجہ سوائے جمال کے کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں رہتی دنیا تک اس کا نتیجہ سوائے جمیل کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل درست ہے, خدا کا کام سوائے جمیل کے کچھ نہیں ہے, لیکن تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیرا کام جو ہے یہ معاذ اللہ خدا کا کام ہے. کہ انسان کا عمل جو ظلم جو تجھ سے سرزد ہوا اس کی جواب دہی تجھے کرنا ہے, لیکن جو کچھ خدا نے کیا وہ جمیل ہے, اس میں سوائے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں پایا جاتا. اس نظر تک پہنچنا ہے کہ یہ وہ جملے ہیں معصومین علیہ السلام کے, کہ جیسے بی بی کا ہمارے پاس آپ کی سیرت کے زیادہ آثار نہیں ہے محفوظ, لیکن ایک جملہ آپ کے کمال معرفت کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. یعنی بڑے بڑے علماء کو نہ معلوم کتنے دفتر لکھنے پڑے اس جملے کو سمجھانے کے لیے, کہ جناب سیدہ اس پورے سفر میں خدا کے کام کو کس طریقے سے جمیل دیکھ رہی تھیں, اور ان کی نگاہ پاک امویوں کے ظلم کو خدا کی نظر سے الگ کیسے کر رہا تھا. بہت گہری معرفت ہے اس میں. لیکن میں نے ایک گوشہ آپ کے سامنے اس کو رکھا کہ ہمیشہ سے ظالم کا یہی روش رہی ہے, اپنے ظلم کو خدا کے کندھے پر. بنو امیہ نے مسلسل یہی کام کیا کہ اپنی جتنے غاصبانہ طور طریقے تھے ان سب کو خدا کے نام پر. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ اسی چیز کو, اسی پردہ فریب کو چاک اور فاش کیا کہ خدا کا کام الگ ہے, ظالموں کا اقدام الگ ہے. اور اس قوم کی بدبختی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچی کہ جب حرم رسول خدا اسیر ہو کر دمشق میں اس حالت میں لائے گئے کہ پورا شہر سجا ہوا تھا اور در و بام پر لوگوں کا ایک ہجوم اور اجدہام تھا. یہ قافلہ دمشق میں باب الساعات سے داخل کیا گیا, جو شہر کا سب سے بڑا دروازہ ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ تماشائی موجود تھے. دمشق میں جو سب سے زیادہ منفی اثر تھا وہ یہ کہ دمشق کے لوگ اہل بیت علیہ السلام کی نہ ظاہری معرفت رکھتے تھے نہ باطنی معرفت رکھتے تھے. اس لیے کہ عرصے سے بنو امیہ کے جھوٹے پروپیگنڈے کے زیر اثر تھے. تو ایک مرد شامی آگے بڑھا اور اس نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ جس نے تم باغیوں کو قتل اور اسیر کیا. اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کمال اطمینان سے جواب دیا کہ اے مرد، کیا تو نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے کہ قل انما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی؟ اس نے حیران ہو کر کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن اس آیت کا تم سے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن میں آیت تطہیر بھی پڑھی ہے؟ اس نے مزید حیران ہو کے کہا کہ ہاں اے شخص، میں نے آیت تطہیر بھی تلاوت کی ہے، لیکن تم سے اس کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، جو رسول کے اہل قربہ ہیں، جنہیں خدا نے طہارت عطا کی، وہ ہم ہی ہیں. امام علیہ السلام کے ان جملوں سے شام کی فضا، دمشق کی فضا منقلب ہونا شروع ہوئی، کہ یہاں تک کہ یہ قافلہ اس مسجد امیہ تک پہنچایا گیا کہ جہاں یزید اپنے ظاہری کرفر کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور روایتوں میں ہے کہ 700 کرسی نشین وہاں پہ موجود تھے، جن میں تمام ملکوں کے سفرا بھی تھے، سفیر بھی تھے. اس وقت یزید کے سامنے ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام کو رکھ کے پیش کیا گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں کے ساتھ گستاخی کی. ایک صحابی ابو حرزہ اسلمی فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہی وہ لب ہیں جن کو رسول خدا امام حسن اور امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، اور انہی ہونٹوں کو چومتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اسی دوران میں سفیر روم جو وہاں موجود تھا، اس نے پوچھا کہ اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تجھے اس سے کیا کام؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کا نمائندہ ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس باغی پر تو نے فتح حاصل کی، میں اس کے بارے میں اپنے ملک جا کر واپس بتاؤں، تاکہ میرا بادشاہ بھی تیری خوشی میں شریک ہو سکے. یزید نے جواب دیا کہ یہ حسین کا سر ہے. پوچھا حسین کون؟ عجیب سوال کیا اس نے. حسین بنت فاطمہ، حسین ابن علی نہیں، حسین بنت فاطمہ. اس نے کہا ہاں. کہا وہ وہی فاطمہ جو بنت محمد ہے؟ کہ وہ فاطمہ، وہی محمد جو تمہارے رسول کی بیٹی ہیں. یزید نے سر جھکا کے کہا ہاں، یہ وہی حسین بنت فاطمہ بنت محمد، ابن فاطمہ بنت محمد. اس وقت اس نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر اے یزید، میرے اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتوں سے زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن آج بھی عیسائی میرے قدموں کی خاک کو اپنے لیے متبرک سمجھتے ہیں، اور اس حسین کا تیرے نبی سے صرف ایک پشت کا فاصلہ ہے، اور تو نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. سر امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وا حسینہ وا علیہ وا محمدہ کی صدا بلند کی. امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے کہا کہ اے یزید، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے پالان پر، ان لکڑیوں پر، بوسیدہ لکڑیوں پر بلند ہو کر کچھ کلمات ادا کر سکوں؟ یزید نے پہلے منع کیا، لیکن اہل دربار کے اصرار پر امام سجاد علیہ السلام کو خطابت کی اجازت دی. امام علیہ السلام بلند ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے وہ جو مجھے جانتا ہے، وہ اچھی طرح جان لے اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکہ تو والمنا، کہ میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں۔ اور ابھی امام علیہ السلام اپنے فضائل بیان کر رہے تھے اور دربار میں ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا کہ یزید نے بے وقت اذان کا حکم دیا، مؤذن نے صدائے اذان بلند کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مؤذن، تجھے اس کے حق کا واسطہ کہ جس کی رسالت کی شہادت تو نے اپنی اذان میں دی ہے، خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہوا، امام علیہ السلام نے یزید کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ اے یزید، جس محمد کی رسالت کی گواہی اذان میں دی جاتی ہے، یہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ یزید نے اپنے سر کو جھکا کے کہا کہ نہیں، بخدا وہ آپ کے جد تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے خدا گواہ رہنا کہ یہ محمد ہے کہ جس کا بیٹا حسین کربلا کی زمین میں اس حالت میں ہے کہ خاک کا کفن ہے اور اس کا بدن بے کورک۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ربنا افرغ علينا